وقالت اليہود. اچھا اب آپ کو یہ بھی ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنے دین کے اوپر شرمندہ نہ ہو، کبھی بھی امبیرس نہ ہو. ہم امبیرس اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنا دین خود اس کا علم نہیں ہے، ہمیں خود اس کی ہسٹری نہیں پتہ، ہمیں خود اس کی سمجھ نہیں ہے. جس دن آپ کو خود سمجھ آ گئی نا، اس دن آپ امبیرس نہیں ہوں گے، اس دن آپ فخر کریں گے، شکر ہے میں مسلمان ہوں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہود نے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اب انہوں نے کیوں کہا تھا؟ یہ ایک ان کا سیکٹ تھا، ایک ان کا فرقہ تھا جو یہ کہتا تھا. اور یہ کیا ہوا تھا کہ جب ان کے اوپر بخت نصر کا حملہ ہوا اور اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کو اتنا تباہ کر دیا تھا نا، اور تورات بھی ان کی لے کے ختم کر دی تھی. یہ 450 BC کی بات ہے، بیفور کرائسٹ کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 450 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے اتنا ان کو مارا تھا یہودیوں کو، ان کے پاس اپنی کتاب بھی نہیں رہ گئی تھی. پھر عزیر علیہ السلام جو حافظ تھے تورات کے، انہوں نے اپنے حافظے سے تورات لکھوائی تھی. کہا جاتا ہے کہ ان کی اتنی شامت آئی تھی، ان کے علماء کو قتل کر دیا گیا، ان کے رئیسوں کو قید کر لیا گیا، وہ قید کر کے قیدی بنا کے لے گیا تھا. اور عزیر علیہ السلام جو اس سچویشن کو دیکھ کے اس قدر دکھی ہوتے تھے، اتنا انہوں نے رونا شروع کیا کہ ہمارے تو علماء قتل ہو گئے ہیں، بنی اسرائیل کی تباہی ہو گئی، علم اٹھ گیا یہاں سے، ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے، روتے روتے ان کی پلکیں جھڑ گئی تھیں. ایک دن اس طرح روتے ہوئے ایک میدان سے گزر ہوا، دیکھا ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، کہہ رہی ہے ہائے اب میرے کھانے کا کیا ہوگا، میرے کپڑوں کا کیا ہوگا، اب کیا ہوگا میرا. تو عزیر علیہ السلام اس کے پاس ٹھہر گئے، اس سے فرمایا، پتہ ہے نا آپ کو عزیر علیہ السلام پیغمبر تھے، اس سے فرمایا کہ اس آدمی کے مرنے سے پہلے تجھے کون کھلاتا تھا، کون پہناتا تھا؟ اس نے کہا اللہ. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اب بھی زندہ ہے اور باقی ہے، اس پہ تو کبھی نہیں موت آنی، تو وہ تو ابھی بھی تمہیں وہی کھلائے اور پہنائے گا. یہ سن کے اس عورت نے کہا اے عزیر، پھر تو بھی یہ بتا کہ بنی اسرائیل سے پہلے علماء کو کون علم سکھاتا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ. اس نے کہا پھر یہ رونا دھونا لے کے کیوں بیٹھے ہو؟ تو پھر آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک وارننگ آئی ہے. یہ عزیر علیہ السلام کا یاد ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں قصہ پڑھا تھا کہ کس طرح وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے جو تنیا سے گری پڑی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، موت دے دی تھی ان کو، موت دے دی تھی اور پھر ان کو زندہ کیا تھا. جی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا 3rd پارے میں. تو یہ وہی عزیر علیہ السلام. اور تو ان کو انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے تو اپنے حافظے سے تورات ہمیں لکھوا دی، تو اتنا جیسے ہوتا ہے نا کہ کئی جب بڑے بڑے اسکالر پہ آج بھی لوگ کئی اتنے زیادہ ان کے پر عقیدت مند ہو جاتے ہیں کہ ان کا مرتبہ کہاں سے کہاں بڑھا دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ بس یہی ہیں جنہوں نے ہمارے دین کا ریوائول کیا ہے، انہوں نے ہمیں تورات دی ہے، تو خدا کا بیٹا ہی بنا کے رکھ دیا. وقالت النصارى، اور نصارا نے کہا، عیسائیوں نے کیا کہا؟ المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. یعنی یہ بھی ان کا بھی کتنا زیادہ دین کے اندر وہ گلو ہوا کہ مسیح کوئی کہیں. بعض نے تو اصل میں شروع میں کیا تھا، انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم تو جسٹ ان کو عزت کے طور پہ کہتے ہیں، عزت کے طور پہ ان کو بیٹا کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا ہے. ابھی بھی جو ہاواز وٹنس والے میرے پاس آئے تو انہوں نے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کو بیٹا کہتے ہیں، لیکن وہ بیٹا نہیں، ہم ان کو عزت کی وجہ سے بیٹا کہتے ہیں. تو شروع میں انہوں نے عزت کی وجہ سے بیٹا کہا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں بایولوجیکل سن ہیں ان کے، اللہ معاف کرے، اللہ کے اس طرح کے بیٹے ہیں. تو فادر، سن، ہولی گوسٹ، اس طرح کے ان کے عقیدے ہیں نا. تو ذالک قولہم بافواہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں بس. جیسے ہم بھی نہیں بولتے عام محاورہ، بس یہ تو کہنے کی ہی بات ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں. تو اسی طرح کہا گیا کہ یہ ان کے منہوں کی باتیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یُدَاهِیُونَ قَوْلَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، یہ مشابہت پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں کی بات کی جیسی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے، یعنی جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی باتوں جیسی بات کر رہے ہیں یہ، یعنی جو پہلے کافر تھے. اصل میں کیا تھا کہ مصر کے اندر اور یونان میں یہ تھا کہ وہاں پہ ایک عقیدہ تھا، ایک ان کا مذہب تھا جس میں یہ ٹرینیٹی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ گاڈ دا فادر، ہورس دا سن آف گاڈ، اینڈ آئسس دا مدر گاڈس، یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ٹرینیٹی۔ اب یہ ٹرینیٹی وہاں پہ تھی، بعد میں ان میں ایک سینٹ پال آیا، جب اس نے عیسائیت قبول کی اور عیسائیت کی تبلیغ شروع کی تو اس نے کہا کہ اب ان لوگوں کو جو یونان والے ہیں ان کو کس طرح اس مذہب کی طرف بلایا جائے، عیسائیت کی طرف۔ تو جیسے ہوتا نا کہ ان کے اندر بلینڈ ان کرنے کے لیے، ان کو اس دین کی طرف لانے کے لیے اس نے کہا بھائی اچھا تم ٹرینیٹی کرتے ہو نا، تو دیکھو ہمارے پاس بھی ٹرینیٹی ہے، خدا، خدا کا بیٹا یسوع مسیح اور مریم مقدس، تو یہ ہم میں بھی ٹرینیٹی ہے، تو کیا مشکل ہے؟ تم مجھے وہ مانتے ہو تو یہ بھی وہی چیز ہے، تاکہ ان لوگوں کو عیسائیت میں لایا جائے۔ اسی لیے آپ جب اسلام کی تبلیغ کریں، یاد رکھیں کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہونے کی ضرورت کہ آپ دین کو مروڑ تڑوڑ کے کسی طرح کے قبول کر لیں، نہیں، دین اپنی جگہ ہے، تم نے قبول کرنا کرو، نہیں کرنا نہ کرو، دین نہیں اپنی جگہ سے ہلے گا۔ سمجھائی بات؟ آپ ان کے مطابق بنانے کے لیے دین کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیں کہ تھوڑا ان کے لیے آسانی ہو جائے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تو اس نے ایسا کیا تھا اور اس طرح ان کے اندر یہ ٹرینیٹی آئی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ پچھلوں کی باتیں تھیں اور انہوں نے ان کی باتوں کے جیسی باتیں بنا لی، ان سے ان کو لانے کے لیے اپنے اس میں۔ اب دیکھو کہنے کو تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو بڑا اچھا جذبہ ہے، دیکھو اس طرح چلو، وہ کرسچن تو ہو گئے نا، تو کرسچن ہونے کو کیا کرنا ہے جب آپ نے اپنا ہی دین کے اندر ایسے کر دیا، اپنے ہی دین کے اندر آپ نے چینجز کر دی۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہو ان کے اوپر، انا یوفکون، یہ کہاں سے پھیرے گئے، یہ کتنی جھوٹی بات کر رہے ہیں اللہ کے اوپر، کہاں سے پھیرے گئے، یعنی اتنا عفق، اتنا جھوٹ، انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی اپنے منہ سے، اتنی بری بات ہے یہ کہنا اللہ کا بیٹا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے بنا لیا ہے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا ہے اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے ان کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا۔ اس کس کو رب بنایا؟ مسیح ابن مریم کو رب بنانا تو آپ کو سب کو پتا ہے کس طرح بنایا، اور اپنے علماء کو بھی اور اپنے درویشوں کو بھی۔ وہ کیسے انہوں نے رب بنا لیا؟ منہ سے نہیں کہتے تھے کہ وہ ہم نے ان کو اپنا خدا بنا لیا ہے، ہمارے اسکالر ہمارے خدا ہیں، ہمارا یہ جو چرچ کا پادری یہ ہمارا خدا ہے، یہ نہیں، بلکہ اپنے اسکالرس کو یعنی کچھ کرتا دیکھ لیا تو اندھا دھند اس کو فالو کرنے لگے، یہ نہیں سوچا کہ یہ تو دین میں نہیں ہے، اگر یہ غلط کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسی چیز کو فالو کرنا شروع، بس وہ کہتے ہیں یہ تو کبھی غلط کر ہی نہیں سکتے تو بس ان کو ہی بس فالو کرو، اور یا جو انہوں نے کہا ہے ان کے غلط سلط فتوے کو لے کر اور وہ ہی امپلیمنٹ کر دیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ غلط ہے، یہ ہمارے دین میں حرام ہے، نہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کندھے سے تو ذمہ داری اتر گئی، بس فلاں نے فتویٰ دے دیا، اب ہمارا کیا، اب یہ خود ہی چیز حلال ہو گئی، یہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ آج بھی اسی چیز کو کہا گیا ہے رب بنانا، آج بھی پوپ جو ہے نا ان کا، اس کے پاس پورا اختیار ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ جیسے اس نے ایک دفعہ یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ جو جیوز ہیں، یہودی ہیں، 2000 سال پرانا ان کے اوپر جو الزام ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا اور ان کو سولی پہ چڑھایا، تو جو ہے نا بس ان کو اس سے معاف کر دیا گیا، تم نے تو تاریخ ہی بدل دی، تو وہ معاف ہو گئے سارے، تم نے آ کے ان کو معاف کر دیا خود ہی۔ اسی طرح وہ کسی چیز کو حرام کرے یا حلال کرے، اس سے نہیں کوئی فرق پڑتا، وہ چیز حرام ہو جاتی جو وہ کر دے گا۔ تو یہ رب بنانا ہے، کیوں، کیسے یہ رب بنانا ہے؟ وہ تو خدا تھوڑی کہہ رہے ہیں، گاڈ تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ اصل میں ایک بات سمجھ لیں کہ حلال اور حرام کسی چیز کو بھی کرنا، یہ سوائے اللہ کے کسی اور کو حق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی انسان یہ حق کسی اور کو دے دیتا ہے تو اس نے جیسے اسی کو حق خدا بنا لیا، اسی کو اپنا رب تسلیم کر لیا، مان لیا کہ یہ میرا رب ہے۔ یہ لاز جو ہیں یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ وہ بتائے گا کہ حلال کا حلال اور حرام کے بارے میں جس چیز کو وہ چاہے حلال اور حرام کرے، کوئی اور دوسرا اس کا حق نہیں رکھتا۔ جو اس کا حق یہ حق اپنے لیے سمجھے گا، سمجھ لے اس نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں ہوں رب۔ یہ چیز اسماعیلیوں کے اندر بھی ہے، ان کے ہاں بھی ان کا جو امام ہوتا ہے، امام حاضر معصوم، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ اور انہوں نے بھی، ان کے اندر بھی یہ ہے کہ انہوں نے بھی جب وہ انڈیا آئے تھے گجرات کے علاقے میں، تو یہاں پہ انہوں نے جب اپنی تبلیغ شروع کی تو انہوں نے وہی جو میں آپ کو سینٹ پال والی بات بتا رہی ہوں وہی انہوں نے یہاں پہ کیا۔ انہوں نے ہندوؤں کے عقیدے میں اوتار کا عقیدہ تھا، اور جو یہاں کے ہندو تھے انہوں نے 9 اوتاروں کو وہ مانتے تھے، تو انہوں نے کہا بس 10واں اوتار حضرت علی کو مان لو، بس بات ختم ہو گئی۔ تو دشتم اوتار کا عقیدہ ان کے ہاں ہے کہ جو مطلب 10واں اوتار جو ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ بڑا آسان ہے، اب ہندو کنورٹ ہو سکتے ہیں، پہلے ہی تم 9 کو تو مانتے ہیں، بس یہ کو ہی ماننا ہے نا تم نے۔ اور ان کے بھی حاضر امام کو سارا اختیار ہے، وہ اس شریعت کے جس حکم کو چاہے منسوخ کرے، جس چیز کو چاہے رائج کر دے، جس چیز کو چاہے کس طرح کرے، حلال حرام جو مرضی کرے۔ تو کرسچن میں بھی یہی ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں حاتم بن عدی کے بارے میں، سوری عدی بن حاتم، حاتم تائی کے جو بیٹے، عدی بن حاتم، حاتم تائی کا نام آپ نے سنا ہے؟ حاتم تائی کے بارے میں کئی ایسے محاورے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا کہ حاتم تائی کے بیٹے بنتے ہو تو حاتم تائی، یعنی بڑے سخی کے لیے آتا ہے۔ تو حاتم تائی واز اے کیریکٹر، ایسا نہیں کہ ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں، شیخ چلی کی طرح نہیں ہے، حاتم تائی ایک کیریکٹر تھا، اور عدی بن حاتم اسی کے بیٹے تھے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تھے، ان کو یہ چونکہ ترمذی میں بھی یہ بات ہے، یہ تو اسلام نہیں لے کر آئے ہوئے تھے، ابن جریر میں، مسند احمد میں ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کے پاس پہنچا تو یہ شام کی طرف نکل گئے تھے، اور یہ کیا تھے، نصرانی تھے، اور شام کی طرف ان کی بہن اور ان کی اچھا ہاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بہن اور ان کی جماعت قید ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن کو آزاد کر دیا تھا، رقم بھی دی تھی کہ یہ سیدھی اپنے بھائی کے پاس لے کے جائیں، تو وہ لے کے گئیں اپنے بھائی کے پاس اور انہیں اسلام کی رغبت دلائی اور سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے آئے تھے، تو یہ ان تک جب ان کی بہن نے ان کو بہت کنونس کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کے باپ کی سخاوت اس وقت بھی ساری دنیا میں مشہور تھی، اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچائی کہ حاتم تائی کا بیٹا آیا ہے تو آپ خود ان کے پاس چل کے آئے۔ اس وقت ان کی گردن میں چاندی کی صلیب لٹک رہی تھی، کراس یہ چاندی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی آیت تلاوت ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کی کو رب بنایا ہوا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو نہیں رب بنایا، ہم تو ان کی پوجا نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا ہاں سنو، ان کے کیے ہوئے حرام کو حرام سمجھنا اور جسے ان کے علماء اور درویش حلال بتا دیں اس کو حلال سمجھنا، یہی ان کی عبادت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا عدی کیا تم اس سے بے خبر ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کیا تمہارا خیال میں اللہ سے بڑا اور کوئی ہے؟ کیا تم ان سے اس سے انکار کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کیا تمہارے نزدیک اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق ہے؟ پھر آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی تو انہوں نے مان لیا تھا، اور اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جب گواہی دی تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا تھا۔ تو یہ سمجھ آ گئی کہ کس طرح یہ بنانا رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ رب بنانے کا مطلب یہی ہے کسی کو بھی رب بنانا کہ اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھنا اور حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھنا، یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حلال اور حرام کیا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے مگر یہ کہ وہ عبادت کریں ایک الہ کی۔ یعنی ان کو بھی کیا حکم تھا؟ کہ صرف ایک الہ کی عبادت کریں۔ ان کو بھی یہ نہیں ان کے اس میں آیا کہ یہ اپنے احبار اور رحبان اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، سبحانہ عما یشرکون، اللہ تو پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو بھی یہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اب جب ایمان زندہ ہو انسان کے اندر تو آپ دیکھیں کہ وہ ہر حکم اپنا اللہ سے لیتا ہے اور اس کے رسول سے لیتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا۔ ہاں آپ اس طرح ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اسکالر کے پاس جائیں گے، اس سے پوچھیں گے، اور وہ رب بنانا نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کو ایسے فتوے دے دیتا ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے، پھر بھی ایک حیرت ہوتی ہے کہ لوگ پھر بھی چلے جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، جی اس کا بتا دیں کہ یہ کیا ہے، صرف اس لیے تاکہ کسی طرح یہ ہمیں کہہ دے کہ یہ چیز نہیں نہیں اس میں تو ایسے ہے، یہ تو حلال ہی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اب جب وہ کرے گا کہ یہ حلال ہے تو پھر اس وقت بڑے خوش ہو کے آ جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا نا، دیکھیں ہم نے فلاں شیخ سے پوچھا تھا۔ لیکن جب انسان کے اندر ایمان زندہ ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کے ہیلے بہانے کرنے کے لیے نہیں جاتا کسی شیخ کے پاس، اس کو پتہ ہے وہ اپنی ہر حکم اللہ سے لے گا۔ اصل میں جب دنیا کے فائدے ہم چاہتے ہیں نا تو پھر اسی طرح ہم کرتے ہیں کہ انسانوں سے لینے لگتے ہیں حلال اور حرام کے جو احکامات ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ اسلام اللہ کا نور ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں کی پھوکوں کے سے وہ اسلام کو بجھا دیں۔ اللہ اکبر، منہوں کی پھوکیں کیا ہیں ان کی؟ ان کے پروپوگینڈا، ان کی سازشیں، ان کی اسلام کے خلاف کوششیں، یہ جو زہر اگلتے ہیں اسلام کے خلاف، یہ سوچتے ہیں اس سے اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ آج تک یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اسلام نہیں مٹا، بڑی کوششیں کی انہوں نے، ہر دور میں کوششیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی پروپوگینڈاز اور سازشیں ہوئیں، لوگوں کو دین کے راستے سے روکنے کی اتنی کوششیں کی انہوں نے، لیکن ناکام رہے۔ اور آج بھی دیکھو میڈیا میں دیکھ لو، جگہ جگہ دیکھ لو، چین پھر بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ کسی طرح اس نور کو بجھائیں، لوگوں کو اس سے دور کریں، ایکسٹنگوش کر دینا نا، اتفاق کیا کہ بالکل بجھا دیں، اس کو مٹا دیں ہم کسی طرح، یہ ان کے دل کی چاہت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَأْبَى، اور انکار کرتا ہے، وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ انکار کرتا ہے اس سے، اِلَّا مگر، مگر کیا؟ مگر اَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ کہ وہ تو پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو۔ اللہ تعالیٰ پورا کر کے رہے گا اس نور کو، چاہے یہ کتنی ہی کوششیں کرتے رہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے؟ ان کا ارادہ تو اپنا پتہ چل گیا نا کہ ان کا کیا ہے، اس دین کو نیچا دکھاؤ کسی طرح، اس طرح کی آیتیں لے کے کوٹ کرو کہ لوگ متنفر ہو جائیں، اچھا یہ اسلام کہتا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح یہ اس نور کو بجھا دیں گے۔ یہ سبحان اللہ اتنی بیوٹیفل ہے نا یہ سٹیٹمنٹ، کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اسلام کو یہ لوگ ختم نہیں کر سکتے اپنے پروپوگینڈا سے، اپنی سازشوں میں، یہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس قدر خوبصورت تمثیل ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے بجھائیں، پھونک سے کوئی چیز یہ بجھ نہیں سکتا، یہ نور ہے اللہ کا، اور ان کی کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی پھونکیں۔ ہم ڈر جاتے ہیں، ہائے فلاں سازش کر رہا ہے، ہائے اسلام کے خلاف۔ نہیں، مولانا ظفر علی خان نے ایک شعر کہا تھا نا، بالکل ایگزیکٹ اس آیت کے اوپر فٹ آتا ہے، کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, یہ تمہاری پھونکوں سے نہیں بجھ سکتا. کبھی یہ علل اعلان آ کے سب کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں, اور کبھی چھپ چھپ کے سازشیں کرتے ہیں, جو مرضی کر لو یہ نہیں بجھے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے کہ یہ نور مکمل ہو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند آئے, کافر چاہتے ہیں کہ یہ نور بجھ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کافر جتنا بھی ناپسند کریں, اور وہ اپنی یہ اتنا ان کے اندر یہ نفرت ہے کہ وہ ان کو چین سے یہ نفرت بیٹھنے ہی نہیں دیتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کیا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى, اسی وجہ سے اس نے اپنے رسول کو تو بھیجا ہدایت دے کے, وَدِينِ الْحَقِّ, دین حق دے کے, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ یہ دین تو ہر دین کے اوپر غالب آ جائے. اس نے تو اس لیے بھیجا اپنے رسول کو, اس لیے تھوڑی بھیجا کہ یہ نور بجھ جائے ایسے تمہاری پھونکوں سے, اس نے اس لیے تھوڑی بھیجا یہ رسول, اس نے تو اس لیے بھیجا ہے اس رسول کو ہدایت بھی دے کے بھیجا ہے, اور یہ دین حق بھی دے کے بھیجا ہے. اب رسول کا ایک اور مقصد سمجھ آ گیا کہ رسول کس لیے آیا. رسول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دین کو غالب کر کے دکھائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وقت میں ہوا ہے, دین غالب آیا ہے, ساری دنیا نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس آپ کے بعد خلفائے راشدین کے عہد میں اس نور کی تکمیل ساری دنیا نے دیکھی ہے. اب یہ نور جو ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو اسلام کا تو غلبہ ہے نہیں, تو پھر کیسے یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ دلائل کے اعتبار سے تو آج بھی اور ہر زمانے میں دین اسلام غالب رہے گا دلیل کے میدان میں. جب اس کے سامنے کوئی اپنی دلیلیں لے کر آئے گا نا, تو وہ شکست کھا جائے گا, یہ غالب رہے گا, اس کے اوپر اس کا غلبہ رہے گا. ہاں جب آپ حکومت کی بات کرتے ہیں, سلطنت کی بات کرتے ہیں, کہ اس میں تو ہے نہیں پوری دنیا میں, اب اس طرح تو دین کا نہیں غلبہ, اس طرح مسلمانوں کا تو نہیں غلبہ, تو پھر ظاہر ہے جب مسلمان اس دین کو پورا کا پورا اپنائیں گے, قرآن سنت پہ پورا طرح عمل کریں گے, تو پھر دوبارہ یہ پوری دنیا پہ غالب آ کے رہے گا. سمجھ آئی؟ یہ تو قرآن اور سنت کے احکامات سے ہماری غفلت ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے جو آج سامنے آ رہا ہے. جب کبھی یا کہیں آپ اس دین کو اس طرح سے حکومت کی سطح پہ مغلوب پائیں کسی دور میں بھی, تو یہی سمجھ جائیں کہ لوگ اس دین سے ہٹے ہیں, تو تب یہ دین ایسے مغلوب ہوا ہے, ورنہ حکومتی سطح پہ کہہ رہی ہوں دلیل میں کبھی بھی نہیں مغلوب ہوگا, کبھی نہیں ہوگا, نیچا نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ فتح اس کی ہوگی. اسی لیے ٹھہر نہیں سکتا کفر ان کے سامنے. جب ہی تو آپ دیکھیں ابھی ان سے پوچھیں آپ کبھی ان کے دین کے معاملے, تو آئیں بائیں شائیں کریں گے, ادھر ادھر کی باتیں کریں, ان کے پاس کوئی سبسٹینس ہی نہیں ہے. اور اس مسلمان جو ہے, انلیس کہ وہ کوئی ایسا ہی مسلمان ہو جس کو کوئی پتہ ہی نہیں اپنے دین کا, لیکن جس کو اپنے دین کا پتہ ہوتا ہے وہ تو کہتا میں کسی طرح بتاؤں, اس کے پاس تو وہ دلائل ہوتے ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں, اس کے پاس تو وہ کتاب ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے ایسی محفوظ, وہ تو آپ کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتے. کس چیز کو وہ بنیاد بنائیں گے, ان کے پاس بیس ہی نہیں ہے کوئی, آپ کے پاس بیس ہے قرآن اور حدیث کی, یہ محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ غالب کر کے دکھائیں, کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دین تو ایسے نہیں ہو سکتا اور یہ تو نہیں پورا سب غالب آ سکتا, کر کے دکھایا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے مشرق کتنا بھی اس کو پسند کریں, ان کو نہیں بھی پسند آتا, تب بھی یہ دین غالب آ کے رہا, اور غالب آ کے رہے گا جب مسلمان اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے. یعنی پوری زمین پہ کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا، چاہے کچا ہے چاہے پکا، اسلام اس میں ضرور داخل ہوگا، عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیلوں کو ذلیل کرے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اسلام کو جو عزت دیں گے، جو اسلام لے آئیں گے ان کو عزت ملے گی اور ملی پہلے بھی، اور جو اس کا انکار کریں گے، جو اس کا کفر کریں گے، وہ ذلیل ہوں گے، دنیا میں ذلالت ہوگی۔ اور تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تو یہ بات خود اپنے گھر میں بھی دیکھ لی کہ جو مسلمان ہوا اس کو خیر اور برکت عزت ملی، اور جو کافر رہا اس کو ذلت ملی، لعنت نصیب ہوئی، پستی اور حقارت دیکھی، اور ان کو نیچا ہو کے جزیہ دینا پڑا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ضرور یہ دکھاوا، اور قیامت کے پہلے بھی ایک وقت آئے گا جب یہ دین ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ بات تو یہ ہے کہ ہمارا اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ یہ دین تو غالب ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کر دی ہے نا، کہ کچا پکا کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا جس میں یہ داخل نہ ہو۔ آپ بتائیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا؟ ہم اپنے دین کو آج اس طرح سے بالکل، یعنی اس کی وجہ سے ایسے رہتے ہیں، ذرا نیچے نیچے ہو کے، حالانکہ یہ دین وہ ہے جس کے اوپر ہمارے پاس وہ سمجھ لیں دولت ہے جو کسی اور کے پاس نہیں، جس کو تو ہمیں فخر سے سینہ ٹھونک کے بتانا چاہیے لوگوں کو۔ تو یہ دین داخل ہوگا۔ اسی طرح حضرت عدی بھی فرماتے ہیں، عدی بن حاتم، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، وہ فرماتے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھ سے فرمائے اسلام قبول کر تاکہ سلامتی ملے۔ میں نے کہا میں تو ایک دین کو پہلے ہی مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے دین کا تجھ سے زیادہ مجھے علم ہے۔ میں نے کہا سچ؟ آپ نے فرمایا بالکل سچ۔ کیا تو رکوسیہ میں سے نہیں، یعنی اپنی قوم سے ٹیکس وصول نہیں کرتا؟ میں نے کہا یہ تو سچ ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے دین میں یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میں تو جھک گیا، یعنی حلال نہیں تھا پھر بھی یہی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ تجھے اسلام سے کون سی چیز روکتی ہے، یعنی سن، صرف ایک یہی بات تجھے روک رہی ہے کہ مسلمان بہت ضعیف ہیں اور کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اور تمام عرب ان کو گھیرے ہوئے، یہ ان سے نپٹ نہیں سکیں گے۔ لیکن سن، ہیرا کا تجھے علم ہے؟ ایک جگہ تھی، میں نے کہا ہاں دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ضرور ہے۔ اب دیکھیں کیا ان کے دماغ میں کیا ہے، عدی بن حاتم کے دماغ میں کیا ہے، کہ مسلمان تو اتنے کمزور نحیف ایسے ہیں، ان کو یہ کیا، کہاں کل کو ان کا غلبہ ہوگا، یہ کہاں عرب سے، پورے عرب سے یہ اتنے تھوڑے سے لوگ، یہ کہاں سے ان سے نپٹ پائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے یہی چیز روکتی ہے نا، لیکن سن، ہیرا ایک جگہ ہے، وہ اس کا تجھے پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک سانڈنی سوار ہیرا سے چل کے اکیلے امن کے ساتھ مکہ پہنچے گا اور بیت اللہ کا طواف کرے گا، واللہ ہی تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے۔ میں نے کہا کسرا بن ہرمز، یعنی کسرا تو سپر پاور تھی اس وقت کی، ایران، یہ اس کی یہاں کے یہ آتش پرست لوگ تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، یہ سپر پاور تھی اس زمانے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اس کے خزانے فتح کر لو گے، یعنی تمہارے ابھی دماغ میں ہے نا کہ یہ کمزور سے مسلمان، یہ بےچارے کیا کریں گے، یہ تم ان کے خزانے کسرا کے تم فتح کرو گے۔ تو حیرت سے کہہ رہے ہیں کسرا بن ہرمز کے؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی کسرا کے، تم میں مال کی اس قدر کثرت ہو پڑے گی کہ کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ اس حدیث کو بیان کرتے وقت حضرت عدی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوا۔ یہ دیکھو آج جوہرا سے سواریاں چلتی ہیں بے خوف و خطر، بغیر کسی پناہ کے بیت اللہ پہنچ کے طواف کرتی ہیں، اور دوسری پیشین گوئی بھی پوری ہوئی کہ کسرا کے خزانے فتح ہوئے۔ خود اس فوج میں میں شامل تھا جس نے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور کسرا کے جو چھپے ہوئے خزانے تھے وہ بھی اپنے قبضے میں کر لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دور آئے گا جب پھر سے بت پرستی شروع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن اور رات کا دور ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک پھر لات اور عزا کی عبادت نہ ہونے لگے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد سے میرا خیال تو آج تک یہی رہا کہ یہ پوری بات ہے. آپ نے فرمایا ہاں پوری ہو گئی اور مکمل ہی رہے گی جب تک اللہ پاک کو منظور ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین ایک پاک ہوا بھیجیں گے, یعنی یہ بات پوری ہو گئی, مکمل دین غالب آ کے رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک پاک ہوا بھیجیں گے جو ہر اس شخص کو بھی فوت کر دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. یعنی کیا مطلب اس ساری بات کا؟ کہ دین کچے پکے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا, اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ پھر لات اور عزا کی عبادت ہونے لگے گی قیامت سے پہلے پہلے. اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا تب تک یہ دین اس طرح دنیا میں غالب رہے گا. پھر اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ پاک ہوا چلے گی جس سے ہر ایمان والا فوت ہو جائے گا. یہ فیوچر میں آنے والے وقت کی ایک بات ہے نا, کیونکہ ابھی تک تو دین ہر کچے پکے گھر میں نہیں داخل ہوا. اس کے بعد پھر لات اور عزا کی بھی پوجا ہوگی, اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوگا کہ یہ ہوا چلے گی جسے ایمان والے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ بھی فوت ہو جائے گا. ہو سکتا ہے جیسے کوئی وبا پھیلتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے, پھر باقی وہی رہ جائیں گے لوگ جن میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہوگی, وہ اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف ہی پھر سے لوٹ جائیں گے, یعنی لات اور عزا کی پوجا شروع ہوگی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایک بات اور آگے بات ہے اہل کتاب کی. تو ایمان والوں کو کیوں بتائی جا رہی ہے, کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلے یہ دیکھیں, انا کثیرا من الاحبار والرہبانی لیاکولون اموال الناس بالباطل, کہ بہت سارے, یہ نہیں کہا کہ آل آف دیم, لیکن بہت سارے احبار میں سے بھی یعنی علماء میں سے بھی اور درویشوں میں سے, لیاکولون اموال الناس بالباطل, لوگوں کے مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے, اور نمبر ٹو کیا کرتے ہیں, ویصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. اے ایمان والو, احبار اور رہبان میں سے بہت سارے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں, تو پھر ایمان والے کیا کریں؟ کھاتے تو وہ ہیں, پھر ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ کھاتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اس لیے کہ مال ایک ایسی چیز ہے, بہت بڑے بڑے بھی اس سے پھسل جاتے ہیں. یہود و نصارہ کا بتایا گیا کہ ان کے علماء, ان کے مشائخ, ان کے درویش قسم کے لوگ, رہبان, ان کے عوام, جن کی وجہ سے عوام میں گمراہی پھیلی, یہ لوگوں کا اصل میں مال کھاتے تھے, ہڑپ کر جاتے تھے لوگوں کا مال. تو مسلمانوں کو بتایا اس لیے گیا کہ یہ دیکھو یہ ایسے کرتے تھے, تمہیں بھی وارننگ دی جا رہی ہے کہ ان کے جیسے حالات تمہارے نہ کہیں ہو جائیں. سمجھ آئی؟ یہ حالات تم بھی کہیں, تم میں بھی کہیں یہی چیزیں نہ شروع ہو جائیں. بنی اسرائیل کے تو یہ لوگ, یعنی یہودیوں میں اور نصارہ میں یہ لوگ ایسے کرتے تھے. دیکھیں مال ایک تو جائز طریقے سے کمانا ہوتا ہے نا, ایک ناجائز طریقے کا مطلب کیا پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں, پھر ہم اس بات پہ آئیں گے ہمارے یہاں بھی کیا کیا جاتا ہے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ دیکھیں, کثیرہ یہاں پہ آیا قرآن کریم میں, یہ نہیں کہا گیا سارے ہی برے ہیں, ہم تو ایک دفعہ ہی لپیٹ لیتے ہیں نا, کثیرہ یعنی بہت سارے, میجورٹی ان کی. دشمنوں کے معاملے میں بھی اتنی احتیاط کلام صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے. انسان تو جب کسی کو, کسی دشمن کی بھی کوئی برائی ہاتھ آ جائے تو پھر سب کو ایک صف میں کھڑے کر دیتے ہیں, یہ سارے ہی ایسے ہیں, یہ سب ہی ایسے ہیں, ان میں سے کوئی بھی نہیں اچھا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اس جگہ لفظ کثیر بھی ہمیں آنے سے بہت کچھ چیز سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے جب بات کرنی ہو تو کیسے کرنی چاہیے, انصاف پھر بھی نہیں چھوڑنا, اور باطل طریقے سے. آپ دیکھیں یعنی ایک ہے آپ جائز طریقے سے کاروبار کرتے ہیں, کسی کی کوئی کام کیا آپ نے, اس کے اوپر آپ کو کوئی اجرت ملی. ایک ہے باطل طریقہ, یعنی یہ لوگ بعض دفعہ ان لوگوں سے پیسے لے کے نا تورات کے حکم کے خلاف فتوے دے دیتے تھے. بعض دفعہ اللہ کے احکام میں کوئی ایسا یعنی ٹوسٹ کر کے اس کو ایسا کر دیتے تھے کہ ان کی ان کے مطابق ان کے ان کو جو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق ہو جائے. یعنی یہ بھی ایک طریقہ تھا لوگوں سے مال بٹورنے کا. اور اس وجہ سے خود تو دیکھیں ایک گمراہ تھے ہی نہیں اس طرف آتے تھے, لوگ بھی گمراہ ہوتے تھے کیونکہ ان کو بھی یہ اس راستے سے روکتے تھے اللہ کے راستے سے. کیونکہ اگر یہ کہتے تھے لوگ سارے اسلام کی طرف چلے گئے تو ہمارے کسٹمر تو ادھر چلے جائیں گے, یہ تو ہمارے کسٹمر ہیں نا, ہمیں یہاں سے پیسہ آتا ہے. جیسے کسی کی دکان ہو تو وہ کہے گا یہ دوسری دکان پہ چلے جائیں گے, تو یہ تو اگر یہاں سے چلے گا تو ہمارا کیا بنے گا پھر. تو ایک یہ بھی بات, اور دوسرے یہ کیسے روکتے تھے کہ جب ان کا پول کھل جاتے تو لوگ تو ان سے بدزن ہو جاتے نا, دیکھو کتنے کرپٹ لوگ ہیں, کیا فائدہ ایسے دین کا, تو لوگ اس دین سے ہی بھاگ جاتے. آج جیسے بدنام ہو چکے ہیں کئی ہمارے بھی مسلمانوں میں بھی, کئی ایسے مولوی حضرات, کئی ایسے امام, کئی ایسے لوگ بدنام ہو گئے, یہاں سے پیسے کھا لیے وہاں سے, تو لوگ اس سے دین سے متنفر ہو جاتے ہیں, دین سے دور ہو جاتے ہیں, ایسے ہوتا ہے. تو یہ پیسوں کے لالچ میں غلط فتوے بھی دے دیتے تھے, اور اپنی کرسی بچانے کے لیے بھی, اور لوگ ان کے ارد گرد رہیں اس کے لیے بھی. تو یہ مال باطل طریقے سے اس طرح کھایا کرتے تھے. اب دیکھیں جب یہ اس طرح سے ان کا طریقہ ہو گیا تو لوگوں کے اندر دوسرے یہ یسودونا یہ روکتے تھے, یسودونا عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکتے تھے. یہ اس کا ایک رزلٹ بھی تھا, یہ کیونکہ مال ایسی چیز ہے یہ ہاتھ سے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے, اور اس کی وجہ سے یہ اس طرح کے یعنی لوگوں کو اسلام سے بھی روکتے تھے. اور جب یہ باطل طریقے سے مال کھانا, یہ کرپشن مذہبی طبقے میں آ جائے نا, دین پھر بگڑتا ہی ہے لوگوں کا. کیونکہ جب اس کے لیڈرشپ ایسی ہو جائے کہ جو کرپٹ ہو چکی ہے, تو پھر دین کا کیا حال رہے گا. ان کے پاس تحفے آتے تھے, ہدیے آتے تھے, خراج آتا تھا جو مقرر تھا ان کے لیے, فکسڈ بھی تھا, بغیر مانگے ان تک پہنچ جاتا تھا. یہودیوں میں یہ تھا. پھر یہ معافی نامے تقسیم کرتے تھے کہ یہ معافی نامے ہمارے طرف سے, یہ اتنے پیسے کا. آج بھی دیکھیں نا, ان کے پاس جا کے معافی مانگنی پڑتی ہے, کسی بھی سنر جو بھی گناہگار ہے وہ پہلے ان کے پاس جائے گا, پھر ان سے معافی مانگے گا, تو پھر یہ کہیں جا کے معافی دیں گے تو وہ اس کی معافی ہوگی. انہوں نے دین کو بھی اپنے قبضے کے اندر اس طرح سے لیا ہوا. تو یہ ان کی ریلیجس لیڈرشپ کا حال ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس چیز سے. کھاتے تھے لوگوں کا مال اس طریقے سے کہ لوگ دین سے ہی متنفر ہوں. اور حضرت سلمان فارسی دیکھیں, ان کی جب میں آپ کو قصہ بتایا تھا تو وہ جس سب سے پہلے عالم کے پاس گئے تھے, جب وہ مرا تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ کتنا کرپٹ تھا. وہ دیکھتے تھے کہ اتنا کچھ اس نے لوگوں کہتا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا دیں غریبوں کی اس کے لیے, اور اس کے لیے دیں آپ پیسے اور یہ دیں, اور کیا ہوا اپنے پاس جمع کر کر کے رکھتا رہا, حتیٰ کہ جب وہ مرا تو 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے ملے. پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ اتنا کرپٹ آدمی تھا. اور آج بھی ان کی کرپشن کے کئی چیزیں ملتی رہتی ہیں. یہ لوگوں کو آج بھی انہوں نے ایک طرح سے ٹیکس ہی لوگوں پہ لگایا ہوا ہے, ٹیکس کہہ سکتے ہیں یا ایک فورسڈ ڈونیشن دینا کہ ان کی چرچ میں جا نہیں سکتے جب تک آپ ان کے ڈونیشن باکس میں ڈال نہیں دیں پیسے. آپ نہیں جا کے ایسے بیٹھ سکتے کہ کوئی فری ہے. مجھے ایک نے خود بتایا, کسی نے, وہ کہنے لگے چرچ بھی جانا ہمارے لیے اتنا مشکل ہے, جب جاؤ, ہم تو ویسے ہی غریب لوگ ہیں, جب جاؤ وہاں پہ کچھ ڈالنا ہے آپ نے لازمی طور پہ, ورنہ نہیں آپ جا سکتے. آج دیکھیں نا ان کے چرچ ویران ہو گئے, بکنے شروع ہو گئے چرچ, چرچ جاتا ہی نہیں کوئی. کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کوئی نہیں ہے وہاں پہ آتا. تو یہ اسی وجہ سے کہ آج بھی یہ اس طرح سے لوگوں سے وصول کرتے ہیں. تو جب یہ باطل طریقہ تب ہی ہوگا جب ایکسپلوئٹ کر کے لوگوں کو ان کا مال لینا ناجائز طریقے سے, یا لوگوں کی انکم میں فکس کر دینا کہ اتنے پرسنٹیج بس آپ نے ہمیں دینی ہے. تو یہ لوگ اگر آپ ان سے بات کریں نا, یہ اپنے چرچز سے بہت ہی بدگمان رہتے ہیں, بہت ہی نالا رہتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ان کا بزنس ہے, وہ تو اپنا بزنس چمکاتے ہیں, اس طرح سے ہم سے ہر وقت پیسے مانگتے ہیں. تو یہ ان کی بات آ گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کی بات, ان کا پول یہاں پہ کھولا ہے, اور ساتھ ہمیں بھی یہ تلقین کر دی ہے کہ ہم اس راستے پر نہ چلیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ تم یقیناً اپنے سے پہلوں کے راستے پہ چلو گے. ایسی ان کی پوری مشابہت ہوگی, ذرا بھی فرق نہیں رہے گا. لوگوں نے پوچھا کہ ان کے راستے پہ یہود و نصارا کے, آپ نے فرمایا ہاں انہی کے راستے پر, یعنی ان کے تو بچنا چاہیے ان کی مشابہت سے. اور یہ بات بتا کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بچو, ایسے نہیں کرنا. اب ہمارے بھی ہاں اگر کہیں کسی امام کو رکھا جاتا ہے یا کچھ ہے, تو بھائی ان کو پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی, آرام کی یہ باتیں نہیں کرنی. لوگ ہمارے ہاں یہ بھی سود بھی کھاتے ہیں اور شراب بھی بیچتے ہیں, اور ایسے بھی لوگ آتے ہیں اس مسجد میں, تو اس طرح کی باتیں نہیں آپ نے کرنی. اتنے آپ کو ریجڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ان کے مطابق نہیں کریں گے تو نوکری سے نکال دیں گے, ان کو آزادی نہیں ہے بولنے کی. اللہ اکبر. تو یہ حال ہو گیا ہے, تو یہ ریلیجس لوگوں کا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا, اور قرآن میں اس کے رسم الخط یعنی یہ جو اس کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں, اس کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا. ان کی مسجدیں بہت آباد ہوں گی, یعنی دیکھنے میں بہت شاندار, آباد لوگوں کی تعداد میں نہیں, یعنی کنسٹرکشن بڑی شاندار ہوگی, مگر وہ ہدایت سے خالی ہوں گی. ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے, فتنہ انہی میں سے برآمد ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا. آج آپ دیکھیں کس چیز کا فتویٰ ہے جو آپ کہیں کہ آپ کو نہیں مل سکتا, ہر چیز کا فتویٰ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا نہ ملے. آپ چلے جائیں کئی ایسی ہیں, وہ اس چیز کو بھی حلال کر دیں گے, اس کو بھی حلال کر دیں گے. کسی نے سوال پوچھا کہ ہماری دکان کے اندر اتنی شراب ہے اور اتنے دوسرا سامان ہے, انہوں نے کہا دیکھیں آپ ہماری حلال کمائی ہے کہ نہیں ہے. یہ میں خود سن رہی تھی کہ ٹی وی پہ کسی نے پوچھا, تو انہوں نے جو جواب دینے والے تھے انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر حلال چیزیں آپ زیادہ بیچتی ہیں اور شراب کم ہے, ظاہر ہے ساری شراب ہی تو نہیں رکھی ہوگی ان کے اسٹور میں, انہوں نے کہا اگر حلال زیادہ چیزیں اور شراب کم ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کی کمائی صحیح, کیونکہ دیکھیں نا وہ تو کم ہے نا. بھائی دیکھو کہ کس کس طرح کے فتوے صرف لوگوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے معتقد رہیں, ہمیں ان سے نذرانے ملتے رہیں, ہمیں کوئی نہ کوئی ان سے فائدے پہنچتے رہیں, کہیں نہ کہیں فیس آتی رہے, یہ پروگرام چلتا رہے. اللہ اکبر. اور آج کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح ہدیے کی صورت کے اندر کہ نہیں جی ہم اور تو کچھ نہیں لیتے, یہ نہیں فیس وغیرہ کچھ نہیں لیتے, یہ بس ہدیہ لیتے ہیں. دیکھیں ہدیہ بھی کیا ہے, ہدیہ بھی تو وہ چیز ہے نا کہ یعنی ان کو کچھ نہ کچھ پیش کرنا, اب اسی کا نام ہدیہ رکھ لو, اسی کا نام فیس رکھ لو. اور اسی چیز کو کہا گیا والذین یکنزون الذهب والفضۃ, وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے اس میں, فبشرهم بعذاب علیم, تو خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی. یعنی تو کیا اسلام میں بالکل سونا اور چاندی جمع کرنا حرام ہے؟ کیا نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز نہیں رہتا, جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے چاہے وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے باہر پڑا ہوا ہے وہ کنز ہی ہے, اور جس کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ چاہے نیچے زمین کے ہو وہ پھر بھی کنز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کنز وہ ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے. حضرت ابن عمر سے یہی مروی ہے, تو حضرت عمر بن خطاب بھی یہی فرماتے ہیں کہ بغیر زکوٰۃ کے مال سے اس مالدار کو پھر داغا جائے گا. اور آپ سر آپ کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر, انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کے اترنے سے پہلے تھا, زکوٰۃ کا جب حکم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مال کو پاک کر دیا. یعنی اب پھر ان کو دردناک عذاب کی بشارت اس لیے نہیں کہ اب وہ اس میں سے پہلے تو آیا نا لا ينفقون فی سبیل اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے جو اس میں زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر نہیں اس کے اندر. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جنہوں نے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہیں، ان کا اپنا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. ایسے جو بھی ریلیجیس لیڈرشپ ہے ان کو لوگ ہدیے دیتے ہیں، ان کی فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیت المال سے اپنی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، ازواج مطہرات کو نان نفقہ بھی دیتے تھے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، مگر بیت المقدس سے اگر کچھ نہیں ملتا تھا تو فاقے بھی کرتے تھے، اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسی مثالیں ہیں. تو اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہدیے اور یہ چیزیں فائنینشیل ہیلپ لیں اور اس انداز میں لیں کہ ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے علاوہ وہ اتنا ہو کہ کنز بن جائے، اتنی دولت اکٹھی ہو جائے کہ اس سے وہ جائیدادیں بنانا شروع کر دیں، اور جائیدادیں کے اوپر جائیدادیں، اور پیسے کے اوپر پیسہ، اور یہاں انویسٹمنٹ وہاں انویسٹمنٹ، یہ اس مال سے جو ہدیے اور اس کے اندر لیا گیا. تو اس حد تک صرف ٹھیک ہے جہاں تک بےچارے خود، اگر ان کی ظاہر ہے نہیں کہیں سے بھی سیلری آ رہی، کوئی نہیں ان کو دینے والا، تو لوگ ہی ان کو دیں گے تاکہ وہ اپنی دین کے سروسز دے سکیں لوگوں کو. وہاں حد تک ضروریات پوری کرنے کی حد تک ٹھیک ہے، اس کے آگے وہ جائیدادیں نہیں بنا سکتے. آج بھی اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ علماء حق کون سے ہیں اور علماء سو کون سے ہیں، تو اس کے لیے ٹیسٹ کیا ہے کہ اگر کوئی جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے، کوئی عالم ہے، وہ اپنے یہ دین کو کیریئر جس نے بنایا ہوا ہے اور اس سے اس نے جائیدادیں بنا لی ہیں اور اپنے پیچھے دولت چھوڑ کے مرا ہے، سمجھ لیں کہ وہ علماء سو میں سے ہیں. کیونکہ اس کو کیریئر بنا کے اس سے جائیدادیں نہیں بنا سکتے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے کہ اس سے جائیدادیں بنانے شروع کر دیں، اتنا لوگوں سے لوٹ رہے ہیں لے رہے ہیں پھر اس کا مطلب. کیونکہ ظاہر ہے، یاد رکھیں، جو جن سے لے گا وہ ان کے احسان تلے آ جائے گا، اور پھر وہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، پھر تو وہ ان کو وہی فتوے دے گا نا. اب شراب فروش آ گیا، اس نے آپ کو $1,000 دے دیا ہدیے کے طور پہ، اور اس کے بعد کیا بول سکے گا کوئی کہ نہیں شراب بیچنا منع ہے؟ خود سوچے نا. اب ایک لڑکی ہے کو بغیر حجاب کے آئی ہوئی ہے، وہ کہے ہمیں حجاب لینا صحیح ہے یا نہیں، اور ساتھ وہ ہدیے بھی دے رہی ہے بہت ان کو، تو اب یہ کیسے کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے؟ کیسے کہیں گے کہ بے حجاب رہنا یہ درست نہیں ہے؟ تو اس کے خلاف نہیں فتویٰ دے سکتے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو پچھلے ہمارے اسلاف تھے، سبحان اللہ، حکمرانوں سے عہدے وصول نہیں کرتے تھے، حکمران ان کو تحفے دیا بھیجا کرتے تھے. اب اس وقت وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو کئی مثالیں ایسی، امام ابو حنیفہ کو کتنی دفعہ یہ پیشکش کی گئی کہ ہم آپ کو یہ عہدہ دیں گے، یہ وہ کہتے تھے کہ نہیں میں نے لینا، ادھر ادھر سے ہیلے بہانے کر لیتے تھے کہ نہیں میں نے یہ عہدہ. اس وہ کیوں نہیں لیتے تھے حکمرانوں سے عہدہ؟ کہ پھر حکمران کے خلاف بول نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت یہ قاضی وقت جو ہوتا تھا نا، وہ اتنی بڑی چیز ہوتا تھا کہ جو خلیفہ ہوتا تھا اس کے خلاف بھی کوئی بات، کوئی فیصلہ دے سکتا تھا، خلیفہ کو بھی اپنی عدالت کے اندر بلا سکتا تھا. تو وہ چاہتے تھے ہم اپنے جیسے، ہم آپ سوچ لیں، اتنی پاور تو پھر بھی ابھی نہیں ہے، لیکن جیسے آپ سوچنے کے سپریم کورٹ کا جو سب سے بڑا جج، چیف جسٹس جو ہو، وہ حکومت اپنے مطابق رکھے تاکہ چیف جسٹس ہمارے حق میں فیصلے دے. آج بھی ایسے ہوتا ہے نا، لیکن پھر بھی اس کی اتنی پاور نہیں جتنی پہلے زمانے میں قاضی کی پاور ہوتی تھی کہ وہ خلیفہ کو بھی یعنی کوئی سزا دے سکتا تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے من پسند لوگ ہیں، وہ نہیں لیتے تھے یہ عہدے، نہیں لیتے تھے. کیوں نہیں لیتے تھے؟ کہ پھر نہیں بول سکیں گے ہم. اسی طرح تحفے تحائف، چاہے اب عہدے ہیں، تحفے ہیں، ہدیے ہیں، فیس ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، وہ ان لوگوں کے خلاف پھر کبھی نہیں بول سکیں گے، ان کی زبان بند کر دیں گے یہ احسانات ان کے. اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، اس کو آیت کے پچھلے کانٹیکس میں اگر آپ لے کر آئیں تو یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے، جو دین کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہی یہ بن جائیں کہ ان کا کام یہ ہو جائے کہ بس جمع کرو سونا چاندی، خزانے بناؤ اور خرچ اس میں سے پائی بھی نہ کریں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی یعنی خرچ نہیں کرتے اس میں سے، ان کے لیے عذاب علیم ہے. يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جس دن تپایا جائے گا اس پر جہنم کی آگ میں، یعنی اس خزانے کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فَتُكْوَى بِهَا، پھر داغا جائے گا ساتھ اس کے، کس کے؟ اس خزانے کے، جِبَاهُهُمْ، ان کی پیشانیوں کو، وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے پہلوؤں کو، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیٹھوں کو۔ یہ سزا ہے ان کے لیے بھی کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اگر اس سے مراد، دیکھیں دوسری اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن بھی بتا دیتی ہوں، کہ جو پہلی آیت کا حصہ ہے یا سدون عن سبیل اللہ، یہ مذہبی ریلیجس جو مذہبی لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں، دوسرا حصہ امیر لوگ جو مالدار لوگ ہیں وہ بھی جب کرپٹ ہوتے ہیں تو لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، وہ ان کو لوگ فالو کرتے ہیں نا، جب ان کے اندر کرپشن آئے گی، ان میں بے دینی آئے گی، تو لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو دونوں کے بارے میں جاتی ہے، اگر پیچھے سے لے کر آئیں ان کے بارے میں بھی جاتی ہے، احباب علماء اور درویشوں کے بارے میں بھی، اگر اس کے علاوہ دیکھیں، انڈیپینڈنٹ دیکھیں اس کو ایسے کہ یہ لوگ وہ جو جمع کرتے ہیں مال کو، تو کوئی بھی جو امیر، جو سرمایہ دار، جو مال جمع، خزانے جمع کرتے رہتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے بارے میں بھی ہے۔ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سونے چاندی والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان سن کے صحابہ کے اوپر تو اتنا شاک گزرا، انہوں نے سوال کیا پھر ہم کس قسم کا مال رکھیں؟ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت بیان کر کے یہی سوال کیا، تو آپ نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور دین کے کاموں میں مدد دینے والی بیوی، یہ ہے وہ مال جو جمع کرو۔ مسند احمد میں ہے کہ سونے چاندی کی مذمت کی آیت جب اتری تو صحابہ نے آپس میں چرچا کیا، حضرت عمر نے کہا کہ لو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آتا ہوں، اپنی سواری تیز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اور روایت میں کہ صحابہ نے کہا پھر ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں، یعنی اگر ہم جمع نہ کریں تو پھر تو ہم کچھ نہیں چھوڑ کے جائیں، اور حضرت عمر کے پیچھے ہی وہ بھی گئے، حضرت صوبان بھی تھے، تو آپ نے حضرت عمر کے سوال پہ فرمایا، واللہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اسی لیے مقرر فرمائی ہے کہ بعد کا مال پاک ہو جائے۔ میراث کے مقرر کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، حضرت عمر یہ سن کے مارے خوشی کے تکبیریں کہنے لگے۔ آپ نے فرمایا، لو اور سنو، میں تمہیں بہترین خزانہ بتاؤں۔ بیسٹ خزانہ کیا ہے؟ نیک عورت جس کا خاوند اس کی طرف نظر ڈالے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب حکم دے تو فوراً بجا لائے، اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ سب سے بہترین خزانہ ہے۔ تو ہم میں سے کون لوگ ہیں جو واقعی خزانے ہیں اپنے شوہروں کے لیے؟ اسی طرح یہ جو جس مال سے خرچ نہیں کیا جائے گا اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، قیامت کے دن یہ مال ایک بڑا سانپ بن کے ان لوگوں کے پیچھے لگے گا، جو آرگن اس کے سامنے آئے گا انسان کا اس کو چبا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے بعد خزانہ چھوڑ کے جائے اس کا وہ خزانہ قیامت کے دن زہریلا سانپ بن کے، جس کی آنکھوں پہ نقطے ہوں گے، اس کے پیچھے لگ کے بھاگے گا، پوچھے گا تو کون ہے، یہ آدمی پوچھے گا، وہ کہے گا میں تیرا جمع کیا ہوا وہ خزانہ ہوں، اور جو مرنے کے بعد تو نے چھوڑا وہ تیرا جمع کیا ہوا مال۔ آخر وہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کا ہاتھ چبا جائے گا، پھر باقی جسم بھی چبا جائے گا۔ سوچیں اتنا بڑا وہ اژدہا ہوگا کہ پورا اس کو چبا لے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو جو آدمی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلم میں یہ روایت ہے کہ قیامت کے دن، جو یہاں پہ بھی اس آیت کے مطابق آئی بات، کہ آگ کی تختیوں جیسا بنا دیا جائے گا، اتنا اس کو گرم کیا جائے گا آگ میں کہ جس کو کہتے ہیں نا ریڈ ہاٹ، کبھی آپ نے دیکھا ہے سلاخیں جب ان کو آگ میں رکھا جاتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہو جاتی ہیں جیسے آگ ہی ہیں، یہ ریڈ ہو جاتی ہیں بالکل۔ اس سے پھر اس کی پیشانی، اس کے پہلوؤں، اس کے کمر کو داغا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور 50,000 سال تک، یعنی قیامت کا دن 50,000 ایئرس کا ہے نا، اس وقت تک جب تک لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہیں تو اس کو اسی طرح داغا جاتا رہے گا۔ بعد میں وہ تو بات ہے کہ جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف جانا ہے، یہ تو حشر کے میدان میں ہوگا اس کے ساتھ۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری جو تھے نا، وہ ان کا یہ تھا، وہ اتنے زاہد تھے کہ ان کا یہ تھا کہ بال بچوں کو کھلانے کے بعد جو بچ جائے اس کو جمع کرنا حرام ہے۔ وہ کہتے تھے کل کے لیے کچھ رکھنا ہی نہیں، وہ اتنے زہد والے تھے۔ اس لیے لیولز ہوتے ہیں نا، دیکھیں زہد کے بھی لیولز ہوتے ہیں۔ تو ان وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ لو نہیں آپ نے یہ رکھنا ہی نہیں ہے کل, کیا کہ اللہ کا اگر بھروسہ نہیں ہے تو کل کے لیے نہیں رکھنا, اسی کا حکم دیتے تھے لوگوں کو. تو حضرت عثمان کے زمانے میں پھر وہ اتنے پھر لوگ وہ ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اس طرح سے فتوی دے رہے ہیں, تو حضرت عثمان نے ان کو بلایا اور پھر ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا مطلب شہر سے نکل کے الگ جگہ پہ آپ رہیں, وہاں پہ ان کو جانے کا حکم دیا. تو یہ وہاں پہ رہتے تھے اکیلے ہی, ویرانے میں سمجھ لیں بیابان جگہ پہ رہتے تھے, بیوی ایک ساتھ تھی. ایک دفعہ حضرت معاویہ نے ان کا امتحان لینے کے لیے 1000 اشرفیاں بھجوائیں کہ یہ بالکل یعنی ایسے ہو گئے تھے کہ کچھ بھی نہیں رکھنا, کچھ بھی نہیں جمع کرنا. تو 1000 اشرفیاں بھجوائیں تو شام سے پہلے پہلے ساری اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کر دی. شام کو وہی آدمی جو حضرت معاویہ نے بھجوایا تھا اسی کو واپس بھیجا اور اس نے جا کے ان کو کہا کہ جو صبح میں آپ کو 1000 اشرفیاں دے کے گیا تھا نا, وہ تو میں نے غلطی سے آپ کو دے دی تھی, اصل میں امیر معاویہ نے تو وہ اشرفیاں کسی اور کو دینے کے لیے بھجوائی تھی, تو وہ واپس کر دیں, یہ ٹیسٹ لینا تھا نا انہوں نے. تو آپ نے فرمایا تم پہ آفرین ہو, میرے پاس تو اب ان میں سے ایک پائی بھی نہیں ہے, اچھا جب میرا اپنا مال کہیں سے آ جائے گا تو میں آپ کو آپ کی اشرفیاں واپس کر دوں گا. اتنے یہ تھے زہد والے. اور جب یہ وہاں پہ بیابان جگہ پہ جب ان کی موت کا وقت آیا تھا تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ ہائے واہ کربا واہ حزنا کرب اور حزن, یعنی کیا غم ہم پہ آ پڑا. ابو ذر کہنے لگے کیوں کیا بات ہے, کہنے لگی کون تیرا جنازہ پڑے گا, کون آپ کو غسل دے گا, کون آپ کی قبر کھودے گا, کون آپ کو کفن دے گا, یعنی ہم تو نہیں یہ بات کام کر سکتے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اس وقت کفن کا کپڑا تک بھی نہیں تھا. تو ابو ذر کہنے لگے کہ اللہ کی بندی میں نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا, میں ایک مجلس میں تھا, میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, ان کانوں نے سنا دل نے سنا, آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک اکیلا زندہ رہے گا اور اکیلا مرے گا, اکیلا اٹھے گا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی, اور میں دیکھ رہا ہوں اکیلا مرنے لگا ہوں اور میرے رب کی قسم میرے نبی کا فرمان لا رہی بافی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ کہاں سے آئیں گے کوئی اور کون آئیں گے, لیکن کوئی آئے گا اور میرا جنازہ پڑھنے ضرور آئے گا. وہ کہنے لگی کہاں سے آئے گا, حج کا زمانہ گزر گیا اور جو حاجی عراق سے آتے تھے وہ بھی گزر کے چلے گئے, سب چلے گئے, اب حاجی بھی کوئی نہیں ہے, اتنے قریب قریب عمرے کرنے والے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا, تو اب مجھے تو کوئی شکل نظر ہی نہیں آتی. کہا کہ جا دیکھ راستے پہ کوئی آئے گا. ایک دن گزرا کوئی نہیں آیا, دوسرا دن گزرا کوئی نہیں آیا, تیسرے دن آخری دموں پہ ہیں. تو بیٹی کو بلا کے فرمایا بیٹی میرے مہمان آئیں گے جنازہ پڑھنے کے لیے, ان کے لیے کھانا تیار کر لینا. اتنا یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ان کو, اور ایسا یقین کہ 3 دن گزر چکے ہیں, سانس اکڑ چکا ہے, اور بیٹی کو بلا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مہمان آئیں گے تو میرا جنازہ پڑھنے. تھوڑی دیر گزری دیکھا کہ گرد و غبار اڑ رہا ہے, تو ان کی بیوی نے کھڑے ہو کے ہاتھ ہلایا تو سواریاں تھیں, 30 اونٹوں پہ سوار تھے, کون؟ عبداللہ بن مسعود, اور ان کے ساتھ 29 آدمی اور تھے. تو بیوی کہنے لگی کہ کیا تم ابو ذر کی رغبت ہے, تمہیں ابو ذر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ سکرات میں ہے, کوئی جنازے پڑھنا والا نہیں ہے, سارے رونے لگ پڑے. عبداللہ بن مسعود نے کہا ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان, ہم کیوں نہ کریں گے, دوڑ کے گیا. ابو ذر اس وقت آخری دموں پہ تھے, کہنے لگے بھائی مجھے کفن دو, جس نے کبھی حکومت کا کوئی کام نہ کیا وہ مجھے کفن دے. تو یہ سب آنے والے سارے ہی کچھ نہ کچھ کام کر چکے تھے. ایک انصاری نوجوان تھا, اس نے کہا میں نے آج تک حکومت کا کوئی کام نہیں کیا, کوئی نہیں جاب کی, یہ میری ماں نے اپنے ہاتھ سے احرام کی چادریں بنائی ہیں, کہا کہ بس پھر تم مجھے انہی میں کفن دے دینا. اور جب انتقال ہو گیا, جنازہ پڑا گیا, فارغ ہو کے چلنے لگے, بیٹی نے کہا کھانا تیار ہے کھا لیں. کہا کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ ہم نے آنا ہے, تو تم نے کھانا بھی تیار کر لیا. تو کہنے لگی میرے ابا نے کہا تھا کہ میرے مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے، ان کے لیے کھانا تیار کر کے رکھنا، کہیں میری موت کی مشغولیت تمہیں ان کی خدمت سے غافل نہ کر دے۔ تو عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہا واہ ابو ذر تو زندہ بھی تھا تو سخی تھا اور مر کے بھی سخی۔ اور یہ صحابہ کیسے پہنچے تھے کہ حضرت عثمان کو کوئی خصوصی کام پڑ گیا تھا، عبداللہ بن مسعود کے ساتھ قرآن کی اشاعت کے مشورے کے بارے میں کچھ ان سے مشورہ کرنا تھا، تو ان کو بلا بھیجا تھا کہ فوراً پہنچے، اور عبداللہ بن مسعود جو ہے نا فوراً چلے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ چاہے تمہیں حج ملے یا نہ ملے تم میرے پاس پہنچو، اور یہ یہاں سے نکلیں، اب نکلیں اور راستے کے اندر ان کو یہ معاملہ پیش آ گیا۔ تو اصل میں تو حضرت عثمان نے نہیں بلایا، نہ ابو ذر نے بلایا، اللہ نے بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ میرا ایک صحابی ہوگا جس کا یہ وقت آئے گا، اکیلا زندہ رہے گا اور اکیلا ہی مرے گا، اس کا جنازہ یہ پڑھیں گے۔ تو نکلے ہیں کس طرح سے اور پہنچ گئے کدھر، یہ ابو ذر تھے جنہوں نے کبھی، یعنی مال جمع کرنا ان کے نزدیک یعنی ایسے تھا کہ بالکل ایک اس چیز کو غلط سمجھتے تھے۔ تو جو اس طرح مال جمع کرتے ہیں اور پھر نہیں اس کے اندر سے خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، ان کی یہ سزا ہے۔ حاذا ما کنستم لانفسکم، ان سے کہا جائے گا یہ ہے جو جمع کیا تم نے اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب پس چکھو جو تم جمع کیے بیٹھے تھے، یہ جو جمع کیے ہوئے تھے لوکروں میں رکھے ہوئے تھے سونا اور چاندی، یہی تپا تپا کے لگائے جائیں گے، لو اب یہی تھے نا جو تم جمع کرتے تھے، یہ ان کے مزے چکھو۔ اب آگے یہ جو آیت لاسٹ تک 37 تک آیت ہے، یہ ایک ان کی رسم تھی، اور اس جاہلیت کی رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ آیات اتری، اور اس میں آپ کو ایک بہت زبردست فیکٹ بھی پتہ چلے گا۔ دیکھیں پچھلی آیات میں کیا کافر مشرکین، ان کی گمراہی، ان کی بدعمالیوں کا ذکر، اب یہ ہے عرب جاہلیت کی جاہلانہ رسم کا ذکر، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ تم نے نہیں کرنا۔ کیا ہوتا تھا کہ یہ جو ظاہر ہے پچھلے زمانے سے جتنے نبی گزرے ہیں ان کی شریعتوں میں سال کے 12 مہینے مانے جاتے تھے، ان میں سے 4 مہینوں کو بہت بابرکت اور ادب اور احترام کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ 3 مہینے کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 3 کنزیکٹو ہیں اور 1 رجب جو ہے وہ الگ سے۔ 3 جو کنزیکٹو تھے وہ اس لیے کہ ذی قعدہ میں لوگ حج کے لیے تیاری کر کے نکلیں گے، دور دور سے آتے تھے نا، ذی الحجہ میں حج کریں گے اور محرم تک اپنے گھروں کو پہنچیں گے سیفلی، اور رجب کے مہینے میں لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے، تو یہ بڑے ادب کے مہینے ہوتے تھے، ان میں کوئی جنگ نہیں کرتا تھا۔ تو تمام انبیاء کی شریعتیں میں یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے تھے۔ اب جو یہ مکہ والے بھی ظاہر ہے دین ابراہیمی پہ اپنے آپ کو کہتے تھے نا، تو یہ بھی ان حرمت والے مہینوں کو بہت مقدس سمجھتے تھے، ان کا بڑا احترام کرتے تھے، اور سب کو پتہ تھا اس میں قتل و غارت نہیں کرنی، لیکن اب کیا کریں، یہ ان سے باز بھی نہیں آ سکتے تھے، یہ 3 مہینے تو کنزیکٹو ہی آ گئے، تو اب کیا کرتے تھے کہ ہماری مرضی ہے، اب ہم ایسا کرتے ہیں ذی الحجہ ختم ہوا تو اب محرم شروع ہونے لگا ہے، ہم نے کسی کے اوپر اٹیک کرنا ہے، کسی ساتھ لڑائی کرنی ہے اور یہ کرنا ہے، تو اب ہم کہہ دیں گے کہ سفر جو ہے نا وہ محرم ہوگا، اور یہ جو محرم کا مہینہ آ رہا ہے اس کو ہم سفر کر لیتے ہیں، تو سفر میں تو لڑائی ہو سکتی ہے نا، اور پھر آگے جا کے اگر یہ سفر کا مہینہ بھی ختم ہو گیا تو چلو اگلا ربیع الاول ہو گیا اور اس کے بعد ہم محرم کر لیں گے۔ تو اس طرح کسی مہینے کو کچھ بنا لینا، کسی کو کچھ بنا لینا، جیسے کوئی کہہ دے نہیں اب ہماری مرضی ہے مثلا کہ اگلا مہینہ ہم رمضان کر لیتے ہیں کیونکہ چلو ٹھنڈے دن ہیں، چھوٹے دن ہوں گے، ہم اس کو رمضان بنا لیتے ہیں، ایسے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جس کو چاہے ڈیلے کر دیتے، جس کو چاہے آگے کر دیتے، پیچھے کر دیتے، کبھی ضرورت پڑتی کہ لڑتے لڑتے مسئلہ ہے کہ 10 مہینے گزر گئے ہیں، اب یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہاں سے لے کر آئے، اب تو 2 ہی مہینے سال کے باقی رہ گئے، تو کہتے دیتے کہ سال کے مہینوں کی ہم نے تعداد بڑھا دی ہے، اب اس دفعہ جو ہے نا 12 منتھس کا نہیں ایئر ہوگا، اب اس دفعہ 14 منتھس کا ہو جائے گا، نہیں دیکھو اس سے بھی کھیل کرتے تھے، یعنی احترام تو ہم نے بہت کرنا ہے، حرمت والے مہینے کرنے ضرور ہیں ہم نے، لیکن اس کو کس طرح سے کر لیا کہ آگے پیچھے کر کے تاویلیں کر کے کہ ہمارے کام پورے ہو جائیں، اور اس وجہ سے سارا ان کا کیلنڈر میس اپ ہو گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, دیکھیں سبحان اللہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع پہ گئے تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کے اب دوبارہ اسی کے اوپر آ گیا جس سے شروع ہوا تھا. یعنی اب واپس وہیں پہ سب کیلنڈر جو ہے نا فکس ہو گیا, دوبارہ آگے پیچھے کر کے اب دوبارہ گھوم کے اسی پہ آ گیا جس پہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے جو پہلے دن سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. اب دیکھیں جو فیکٹ میں آپ کو کہہ رہی تھی وہ یہاں پہ آ رہا ہے, ان عدت شہوری عند اللہ اتنا عشرہ شہرن, بے شک مہینوں کی تعداد گنتی اللہ کے نزدیک کتنی ہے, 12 مہینے, فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں. کب سے ہے یہ؟ یوم خلق السماوات والارض, جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں. یعنی کتنی زبردست بات ہے کہ یہ کیلنڈر, اگر آپ سے کبھی کوئی پوچھے کہ کیلنڈر میں 12 منتھس کیوں ہیں, 14 کیوں نہیں ہے, یا 10 منتھس کیوں نہیں کر لیتے, یا 12 ہی کیوں, کہاں سے یہ آیا, تو سبحان اللہ یہ کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے 12 منتھس کا, چاہے آپ شمسی کہہ لیں قمری کہہ لیں, دونوں میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے یہ کیلنڈر کہ 12 منتھس ہوں گے. اور یہ کب سے دیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں بھی ایسے ہی لکھا, یعنی لوح محفوظ میں جہاں پہ سارا ریکارڈ لکھا ہوتا ہے نا, وہاں پہ یہ اسی طرح لکھا ہے. اور جس دن اللہ نے آسمان اور زمین بنایا تھا, یعنی اول دن سے اللہ تعالیٰ نے بنایا, یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے, سبحان اللہ. منہا اربعۃن حرم, اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں, یعنی حرمت والے بھی سارے نبیوں کی شریعتوں میں یہ 4 مہینے حرمت والے ہوا کرتے تھے. حرمت والے کا مطلب کیا, یعنی حرام ہے اس میں جنگ کرنا, عزت والے مہینے. ذالک دین القیم, یہ ہے درست دین, یہ ہے صحیح حساب کتاب جیسے ان مہینوں کا ہونا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. فلا تظلموا فیہن انفسکم, اب تم اپنے اوپر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. فی ہننا کی ضمیر کس طرح جا رہی ہے, یعنی ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو. جانوں پہ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے, یعنی ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا, گھات لگانا, ابتدا کرنا جنگ کی, یہ اس طرح سے, یا گناہ کے کام کرنا. ان مہینوں کی حرمت ہے نا, ان کی تعظیم ہے, یعنی ان کی عزت کرو. تو عزت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ان کی آگے پیچھے نہ کرو, ان کو گڑمڑ نہ کرو, فلاں مہینہ حرام ہم نے خود ہی کر لیا, فلاں حلال کر لیا. تو یہ بڑے محترم مہینے. وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا, اب دیکھیں اتنا پیس آیت کا نکال کے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا جنگ کرو سارے کے سارے مل کے جیسے یہ تم سے جنگ کرتے ہیں. بھائی بات یہ بتائی جا رہی ہے, یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں, اس کیلنڈر کے کانٹیکسٹ میں, تو اب یہ تھا کہ وہ تو اس کا پاس کرتے نہیں حرمت والے مہینوں کو, اور اس کو آگے پیچھے کر کے اور جنگ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ انیشیٹ کریں سارے مل کے وہ آتے ہیں, تو تم بھی سارے مل کے ان کے ساتھ پہ لڑ سکتے ہو. پھر تم اجازت ہے تمہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں تم ان کو جواب دو, ڈیفینسو وار کر سکتے ہو, لیکن انیشیٹ نہیں کرو. جیسے وہ تم سے مل کے آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے اور ان مہینوں کا پاس نہیں کرتے اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی, تو تمہیں بھی پھر ان کو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ اکٹھے ہو کے تم سے لڑتے ہیں, تم بھی اکٹھے ہو کے ان سے لڑو. یعنی اپنی آپس کی جو گرجز ہیں وہ ختم کر دو. وہ بھی تو دیکھیں سارے مل کے آتے ہیں نا, وہ ایک ہو جاتے ہیں سب اسلام کے خلاف, تم ایک نہیں ہوتے, تم آپس میں ہی کٹے پھٹے رہتے ہو. تو یہ اعلان برات کی بات کے بعد ہے یہ, ٹھیک ہے. اس اعلان سے پہلے اگر کسی قبیلے کے ساتھ تمہاری ولایت کے معاہدے ہوں تو وہ ختم ہے, اب وہ تمہارے حلیف نہیں رہے, اب تم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو. یعنی ٹھیک ہے, 4 مہینے بھی گزر جائیں, جو 4 مہینے کا ہے وہ گزر جائیں, تو پھر آپ سارے کے سارے مل کے لڑ لو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور آپ کو یہ تو یاد ہے نا, میں آپ کو آپشنز بتائی تھی کہ کیا آپشنز ہیں ان کے بعد ان 4 منتھس میں, وہ سوچ لیں اچھی طرح اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوا والوں کے ساتھ ہے. اِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ, یہ جو نسی ہے نا, یہ نسی کیا ہے, یہ اس کا نام ہے, یہ جو ان کی رسم تھی اس کا نام کیا تھا, نسی, یعنی کیا کرتے تھے آگے پیچھے مہینوں کو کر دینا. تو یہ تو کفر میں ایک اضافہ ہے, یعنی ایک تو پہلے تم کافر ہو, کافرانہ حرکتیں کرتے ہو, اوپر سے تم اس کے آن ٹاپ آف اٹ तुम ये करते हो कि आगे पीछे कर लेते हो अपने मुताबिक, ये तो और एडिशन हो गई इसके अंदर, जो तुम्हारी गलत काम है, जो तुम्हारा कुफर है। यानी अल्लाह के कानून में तुम अपनी मर्जियां चला रहे हो ना, ये मामूली बात नहीं है। युदल्लु बिहि लदीन कफरु, गुमराह किए जाते हैं साथ इसके वो लोग जिन्होंने कुफर किया। ये काफिर लोग इस चीज के साथ, ये इस चीज से गुमराह किए जा रहे हैं। इनको ये था ना कि कोई कहेगा कि अब आप लोग इस महीने में, हुरमत वाले महीने में आप लड़ रहे हैं, तो फिर अब हम क्या कहेंगे, तो अब हम ऐसा कर लेते हैं, हम आगे पीछे ही कर लेते हैं। ये कहेंगे हाँ ये तो वो महीना ही नहीं है। तो यानी ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए से गुमराही में मुब्तला किए जाते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया। ये हिलूना हु आमन, ये हलाल करते हैं एक साल नसी कर लेंगे, एक साल नसी नहीं करेंगे। और ये हरिमूना हु आमन, एक साल उसको आराम कर लेते हैं उसी महीने को, कि एक साल में सफ़र को मुहर्रम बना लिया और मुहर्रम को सफ़र बना लिया, अगले साल में ठीक कैलेंडर चला लिया। ली युवाति तमा हराम, ताकि मुआफिक कर लें गिनती जो हराम कर दी अल्लाह ने, ताकि तादाद भी पूरी हो जाए हराम महीनों की, और हराम को हलाल भी कर लिया। फयहिल्लू मा हराम अल्लाह, बस वो हलाल करें जो हराम किया अल्लाह ने, यानी ताकि अपने मुताबिक भी हो जाए, मुआफिक भी हो जाए गिनती। यानी मैंने जैसे आपको बताया कि अगर फोर मंथ्स जैसे हुरमत वाले हैं, तो फोर मंथ्स भी पूरे हो जाए, अपने लिए कन्वीनियंस भी हो जाए, वो हलाल भी कर लें जो अल्लाह ने हराम किया है, हुरमत वाले महीने को भी हलाल कर दें, और बड़ी सेटिस्फाइड हों कि हमने तो देखो कुछ भी नहीं किया, हमने देखो हराम महीने भी मनाए, चाहे हमें कैलेंडर को 14 मंथ्स का करना पड़ा एक साल को, लेकिन हमने देखो पूरे किए हैं हुरमत वाले महीने। हलाल कर लिया हराम को इस तरह के हीले बहानों से, और अपनी कन्वीनियंस देखी, जो चाहते हैं वैसे कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं। इसका मतलब है कैलेंडर के अंदर इस तरह की चीज़ें करना बहुत सख्त बात है, कैलेंडर बहुत अहम मामला है, कोई मजाक नहीं है कि कोई मसलन कहे ईद को ऐसा कर लेते हैं, चलो वीकेंड पे कर लेते हैं, इससे सारों को सहूलत भी हो जाएगी, और देखें जॉब से भी नहीं किसी को छुट्टी करनी पड़ेगी, ज़्यादा लोग भी ईद मना सकेंगे, ज़बरदस्ती ईद हो किसी तरह खींच तान के वीकेंड के ऊपर कर लिया, आगे पीछे आप चांद देखे करते हैं, आज आपने किसी ऐसी मस्जिद के साथ कर लिया, नहीं कोई भी चीज़ की परवाह नहीं की, चलो वीकेंड पे तो हो जाएगी। कैलेंडर के साथ आप मैसअप नहीं कर सकते कि कितनी उनकी बात को ये बताया गया, कभी किसी के साथ चल पड़ेगी, किसी साथ जहां पे कन्वीनियंस देखी वहां पे हो गए उसके साथ। आज हमारे अंदर ये रस्म तो नहीं है, मगर हम डिफरेंट तरह से कैलेंडर के साथ जो है ना खेल खेलते हैं। ज़ुय्यिन लहुम सूउ आमालिहिम, खूबसूरत बना दिए गए उनके लिए उनके बुरे आमाल। बुरे आमाल क्या थे कि अपनी तरफ से ये काम बना लिए थे और उसको खूबसूरत बना लिया, ये सोच के कहते हैं कि हम तो देखें ये तो हमने पूरे भी किए हुरमत वाले महीनों की, देखो हमने कितनी इज्जत की और हम कितना इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि हुरमत वाला महीना होना चाहिए, और देखो हम उसमें लड़ाई नहीं करते। तो ठीक है, कैसे बुरे आमाल को यानी कैसे अच्छा कर लिया, बजाय इसके कि गलत को गलत समझा जाए, उल्टा होता क्या ऐसे में कि गलत भी किया बुरा भी किया और उसमें फ़ख्र भी करते फिर रहे। इतने सारे आमाल में आप देखते होंगे ना, इसको हाईलाइट कर दें, ज़ुय्यिन लहुम सूउ आमालिहिम। कैलेंडर की बात को अगर आप एक तरह रख के सोचें, कितने ही सारे बद आमाल ऐसे हैं जो खूबसूरत बना दिए गए, यानी उनको लगता है कि ये तो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो मैं बड़ी मतलब उसमें इतने प्राउड फील करते हैं, उसमें अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, उसमें अपनी बड़ाई समझते हैं, हालांकि वो काम बुराई का है, गुनाह है वो, और गुनाह को समझ रहे मैं अच्छा कर रहा हूँ, गुनाह को सोच रहे हैं कि मैं लिबरल हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी बात कर रही हूँ, अब वो गुनाह की बात है, वो गुनाह को सोच रहे हैं कि ये मैं एक आज के दौर की बात कर रही हूँ, देखो मैं एक कितनी ब्रॉड माइंडेड खातून हूँ, कि वो गुनाह की बात है, किसी को पागल बना के इसको धोखा दे के और उसके बाद हंसना और सोचना मैंने तो उसको ऐसे किया, मैंने फिर ये कहा, धोखा उसको दिया, वो एक गुनाह है और वो खूबसूरत बन गया कि उसके ऊपर खुश हो रहे हैं और हंस रहे हैं। تو کتنے ہی سارے اعمال ہیں، کتنے ہی سارے گناہ کے کام ہیں جو خوبصورت سمجھتے ہیں ہم، اور ان پہ فخر کرتے ہیں اور ان میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں، کر کے نا پھر ہم سینہ تان کے چلتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے یہ کام کیا۔ اللہ اکبر، واللہ لا یہد القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو، ویسے انکار کرنے والوں کو۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔
قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين۔ إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي يهدي القوم الكافرين.
السلام عليكم.